بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آگے ہم سورۃ العنکبوت شروع کرتے ہیں. اس سورۃ کا نام عنکبوت کیوں رکھا گیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ جہاں پر عنکبوت کا ذکر آئے گا. عنکبوت کے معنی مکڑی کے آتے ہیں، جہاں اس کا ذکر آئے گا وہاں انشاءاللہ اس بارے میں بھی بات ہو جائے گی کہ کیا خاص سبق اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں مکڑی کا تذکرہ کر کے اور عنکبوت کا تذکرہ کر کے. اس لحاظ سے سورت کے نام کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. یہ سورت بھی چونکہ مکہ مکرمہ میں یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس کی بعض آیات کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سورت کی بعض آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، اس لحاظ سے وہ مدنیہ ہوں گی، لیکن اصل سورت، سورت کے کا اکثر حصہ یا تقریباً پورا حصہ کہہ لیں کہ یہ مکیہ ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکمل ہونے سے پہلے پہلے جو بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکیہ کہلاتی ہیں، اور ہجرت مکمل ہونے کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں وہ مدنیہ کہلاتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. الف لام میم اور اس طرح کے حروف کا تذکرہ پہلے آیا ہے کہ اس بارے میں محققین کی، جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ ہم اس میں احتیاط سے کام لیں، کہ اس کے معنی ہمیں بتائے نہیں گئے تو ہم یہ کہیں کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جنہوں نے بھی اس طرح کی باتوں کے معنی بیان کیے، اس طرح کے الفاظ کے معنی بیان کیے، انہوں نے اندازے کے طور پر بیان فرمائے ہیں، تخمین اور اندازہ اور ظن کے طور پر، یقین کے طور پر نہیں ہے. اس لیے ہم بس یہ کہیں گے کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور باقی اس پر بحث کی گئی ہے کہ قرآن کریم میں کتنے حروف مقطعات ہیں، کل حروف کون کون سے ہیں، اور اس کے بارے میں پھر اس کی حروف مقطعات یعنی سورت کے شروع میں جو بھی الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ جو بھی بیان کیے گئے ہیں، اس پر حکمتیں اور اس کے نکات وغیرہ، مفسرین نے اس پر بحث کی ہے. ہم آگے چلتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ سوال ہے. چونکہ مکہ مکرمہ کا دور ہے اور سخت مشکلات سے صحابہ گزر رہے ہیں، یا بقول بعض کے ہجرت کے موقع پر جو مشکلات پیش آ رہی تھیں کہ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں اور مکہ مکرمہ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بھی آسان نہیں، پھر بھی جان کا خطرہ ہے کہ جیسے ہی ہم مکہ کے علاقے سے نکلتے ہوئے مدینہ جاتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو جان کا خطرہ ہے، قتل کر دیں گے. ہر طرف پریشانیاں ہیں، مکہ میں رہیں تو بھی مشکل ہے، نکلیں تو بھی مشکل ہے. اس زمانے کی جو مشکلات تھیں، جو پریشانیاں تھیں، وہ تو ظاہر ہے اتنی زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جن مشکلات سے گزرے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن مشکلات اور تکالیف سے گزرے ہیں، اور مکہ مکرمہ کا پورا دور جو تھا اس میں یہی تھا، بس صبر کرنا ہے، انتقام نہیں لینا، انتقام نہیں لینا. اسی لیے جو حضرات وہاں پر اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ جو شروع کے دور میں جنہوں نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو وہ جو مضبوط بنے ہیں امت کے لیے، امامت کا جو منصب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، وہ ظاہر ہے وہ انہی کی خصوصیت تھی. اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کا وقت آتا ہے. فتح مکہ تک جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا اور اسلام کے یعنی مسلمانوں کا ساتھ دیا، تو ان کا مقام آتا ہے. اور پھر تیسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. آگے چلتے ہیں. احسب الناس، تو بہرحال صحابہ چونکہ مشکلات سے گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض مرتبہ صحابہ یہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اب یہ تکلیفیں کب تک ہیں؟ کیا اب ہمیں راحت، اب ہمیں سکون حاصل نہیں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے کے لوگوں کا تو حال سنو. پہلے کے لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص دین اسلام یعنی حق دین کو قبول کرتا تھا. اس زمانے میں جو بھی حق دین ہوتا تھا اسے قبول کرتا تھا، توحید کا قائل ہوتا تھا. تو اس زمانے کے ظالموں کا حال یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو بلاتے، حکام وغیرہ ہوتے، ان کو بلاتے اور ان سے کہتے، یا تو اپنے دین سے ہمارے دین میں آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے. وہ اپنے دین پر قائم رہتے اور ایک آرا لایا جاتا، آرا لا کر ان کے سر کے اوپر رکھا جاتا اور ان کو اوپر سے کاٹنا شروع کرتے، کاٹنا شروع کرتے، یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو کے وہ گر جاتے تھے، لیکن دین سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ اتنے مضبوط ایمان والے لوگ ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تم نے کہہ دیا مؤمن ہے، بس ہم نے مان لیا. اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کامل ایمان والا ہے، کون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو امتحان کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات پہلے آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کو امتحان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی امتحان اور آزمائشوں سے گزارتے ہیں. ایک تو اس میں بڑی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی، دنیا والوں کی نظر میں بھی، جو مؤمن ہیں اور جو منافق ہیں وہ الگ ہو جائیں. جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم واحد نہیں ہیں، مؤمن نہیں ہیں، وہ تو صاف صاف انکار کر رہے ہیں، لیکن مؤمن کہنے والے، اپنے آپ کو مؤمن کہنے والوں میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی آزمائشوں اور امتحانات کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں کہ دیکھو، یہ صحیح یہ غلط، یہ مؤمن ہے یہ منافق ہے. صحیح غلط میں پہچان ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر صحیح اور غلط میں پہچان نہیں ہوتی، اچھوں اور بروں میں پہچان جب نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ اچھا کوئی منافق ہے اور اپنے آپ کو وہ مؤمن ظاہر کر کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مسئلے بتاتا ہے، لوگ اس سے مسئلے پوچھتے ہیں، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، لوگ اس سے مسئلے پوچھتے ہیں، وہ اپنے مطلب کی باتیں بتاتا ہے، دلیل بھی دے دیتا ہے، لوگ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو فسادات پیدا ہوتے ہیں، یہی ہے کہ مؤمن اور منافق میں فرق معلوم نہیں ہوتا. تو کبھی اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے سے فرق ظاہر فرما دیتے ہیں اور کبھی وہ فرق ظاہر نہیں ہوتا. اور کبھی اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے سے صرف فرق ظاہر نہیں فرماتے، بلکہ جن جو حضرات تکلیف سے گزرتے ہیں ان کو مضبوط کر دیا جاتا ہے. یہ ایک بڑی حکمت ہے، تکلیفوں میں بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب تکلیفوں سے نہیں گزرا تو ابھی اس میں وہ پختگی نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حال دیکھ لیں. بچپن کا دور ہے، والد نہیں تھے، یہ ایک بڑی تکلیف تھی، خاص طور پہ اس زمانے میں جاہلیت کے دور میں، جب والد نہ ہونا، اچھا گویا اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ اس پر اس کے کوئی پیسے دینے والا ہے، اس پر کوئی خرچ کرنے والا نہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، یتیم ہے، یتیم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. اچھا ذرا بڑے ہوئے، والدہ کا انتقال ہو گیا، ایسا زوردار جو جھٹکا لگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا. یہ کیا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو اس کا مقصد امتحان کا اور آزمائش کا اچھوں بروں میں فرق کرنا ہوتا ہے، اور ایک بڑا مقصد اس امتحان کا انسان کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. تیسرا بڑا مقصد ان آزمائشوں کا انسان کے گناہوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. چوتھا بڑا مقصد ان آزمائشوں کا انسان کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں. کئی فوائد ہیں، یہ تو میں صرف بنیادی بعض چیزیں میں نے گنوائی ہیں، اور بعضوں کے حق میں آزمائش نہیں ہے، بعضوں کے حق میں یہ سزا ہوتا ہے. بعض کے لیے یہ سزا ہے اور بعض کے لیے یہ صرف ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے گناہ معاف کرنے کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. دیکھنے میں شکل ایک ہی نظر آئے گی لیکن فرق ہوتا ہے. پہلے ہم آیتیں، یہ دو آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں، پھر اس پر مزید جو بات کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے، ایمان والوں کا کیا یہ خیال ہے، ایمان والے منافقین دونوں آگے، کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یترکوا یعنی بغیر امتحان کے چھوڑ دیا جائے گا، صرف اس بات پر کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ان سے پہلے کے لوگوں کو کی بھی ہم نے آزمائشیں کی ہیں، ان سے پہلے کے لوگوں کا بھی ہم نے امتحان لیا، ان کو بھی جانچا ہے، ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں، ان کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے. پھر فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اب اس کا ہم مفہوم کے لحاظ سے اگر ہم ترجمہ کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو. جو لوگ سچے ہیں ایمان میں، لوگ دیکھ لیں گے ہاں یہ سچا ہے، تکلیفوں کے باوجود بھی ساتھ دیا، مشکل اوقات میں ساتھ دیا. کون جھوٹا ہے؟ جنگ کا موقع آتا ہے، جب جان خطرے میں جا رہی ہے تو اس وقت عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب غیر مسلموں کی طرف سے کوئی درخواست آئی، عبداللہ بن ابی ان کا ساتھ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. اگرچہ یہ خیر ہم نے آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا، لیکن یہاں پر فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کا میں نے مفہوم کے لحاظ سے ترجمہ کیا ہے، ظاہر کرنا. لفظی ترجمہ اگر ہم اس کا کریں تو يَعْلَمَنَّ، ضرور اللہ تعالیٰ جان لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور جان لے گا ان کو جو جھوٹے ہیں. یہ ترجمہ میں نے پہلے اس لیے نہیں کیا کہ اس ترجمے سے لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے. جو لوگ حقیقت نہیں سمجھتے، کلام اللہ کی حقیقت، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، تو ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا کیا کیا مطلب، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ جان لے گا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے. ہاں یہی سوال ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ کر جان لے گا، بغیر دیکھے تو اللہ کو معلوم تھا، اب دیکھ کر جاننا، اسی کو ہم کہتے ہیں ظاہر کر دینا. اس لیے میں نے مفہوم کے لحاظ سے ترجمہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کر دے گا، جو اللہ کو معلوم ہے وہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے سامنے بھی دکھا دے گا اور ظاہر کر دے گا. اور ویسے ایک اور چیز قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رہنی ضروری ہے کہ بہت سی جگہوں پر قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اس انداز سے اللہ تعالیٰ ہم سے کلام فرماتے ہیں گویا ہو ہمارے درجے پر اتر کر بات کر رہے ہیں، جیسے ہم کسی کے صحیح اور غلط، سچے اور جھوٹے کو پہچاننے کے لیے ہمیں امتحان لینا پڑتا ہے. ہم جب پڑھاتے ہیں تو پڑھانے کے بعد ان کا امتحان لیتے ہیں کہ کتنا یاد ہے اس کو، کتنا یاد ہے، اس نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، اس نے یاد رکھا ہے یا نہیں رکھا. امتحان میں جو جتنے نمبر لاتا ہے اس کے لحاظ سے اس کے درجہ متعین کیا جاتا ہے. تو جس طرح انسانوں کا ایک عام طریقہ ہے کہ امتحان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گویا ہمارے درجے پر اتر کر کلام فرما رہے ہیں کہ اچھا دیکھو، میں بھی دیکھو امتحان لے کر میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون کس طرح کا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے. بہرحال حاصل کیا نکلا دونوں آیتوں کا، کہ دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں اور دنیا میں مشکلات آتی ہیں. پھر جب انسان یہاں دنیا سے چلا جائے گا، آخرت میں جب جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے دیں گے، تو تو اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں جا کر کیا کہیں گے؟ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. جنتی جنت میں جا کر یہ کہیں گے تمام خوبیاں اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر قسم کے غم اور تکلیفیں دور کر دیں. اس سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو جنتی جنت میں جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تکلیفیں غم دور کر دیا. حزن غم دور کر دیا, غم بھی ایک تکلیف ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جنتی کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غم میں رہے, کبھی کسی کی بیماری, کسی کی پریشانی, کسی کے یہاں کوئی تکلیف, گھر میں کوئی واقعہ پیش آ گیا, کسی کے ساتھ کوئی مشکلات ہیں تو وہ غم, آخرت میں آخرت کا کی فکر, امت کی فکر, یہ فکریں اور غم مومن کے ساتھ لگی رہیں. یہ نہیں کہ اچھا بس ہم جیسے جنت میں جی رہے ہیں اس طرح ہم دنیا میں رہیں, یہ مومن کی شان نہیں ہے. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. تو حزن یہ مومن کی شان ہے اور مومن دنیا میں اسی حال سے رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائمی طور پر غور و فکر اور سوچ میں مبتلا رہتے تھے, فکر ایک خاص فکر میں ہوتے تھے. ظاہر ہے امت کی جو فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتی ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتی ہے, اور اس کا بار بار قرآن میں ذکر آیا. اس کے باوجود ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خاص چیزوں سے پناہ مانگی ہے اس میں خاص طور پہ الہم والحزن, اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن, اے اللہ میں فکر سے غم سے پناہ مانگتا ہوں. حالانکہ یہ فکر اور غم مؤمن کی ایک شان تو ہے لیکن تکلیف دہ چیز ہے, اور بہت سی وہ چیزیں جو انسان کے لیے فضیلت کا باعث ہیں لیکن تکلیف بھی اس میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نہیں, اس سے پناہ مانگو نہیں, ہو جائے مل جائے یہ تکلیف برداشت کر لو, مانگو نہیں, بلکہ بعض تکلیفوں سے پناہ مانگی گئی. من سیئ الاسقام, بری بری بیماریوں سے یا اللہ پناہ دے دیں. حالانکہ بری بیماریاں آتی ہیں تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن پناہ مانگی گئی. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی وہ کوئی بری چیز ہوگی. نہیں, مشکل چیز ہے, انسان کے لیے برداشت کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. انسان غم اور فکر یہ جو چیزیں ہیں جو ذہنی, یہ چیزیں انسان کے جسم کی طاقت ختم کر دیتی ہیں, انسان کی قوت مدافعت کو ختم کر دیتی ہیں. آج کل کی جو بیماری کا جو, چونکہ اس حالات کے لحاظ سے اس کا جوڑ ہے کہ آج کل جو بیماری سے زیادہ لوگوں کو جو پریشان کیا گیا, جو لوگ فکر میں اور ڈر میں مبتلا ہوئے, وہ ڈر ہی انسان کو کتنا زیادہ ختم کر دیتا ہے. اب کسی کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا, کوئی مل نہیں سکتا, کوئی آ نہیں سکتا ساتھ, اکیلا رہنا ہوگا. اب دو دن, تین دن, ہفتہ اکیلا رہ رہا ہے, کوئی ساتھ ملنے نہیں آ سکتا, کوئی کھانا دینے آئے تو نہیں, دور سے پہنچا کر چلے جاؤ, دیکھ نہیں سکتا, مل نہیں سکتا, انسان اسی پریشانی اور گھبراہٹ میں. اور ڈاکٹروں کی طرف سے صاف صاف کہ نہیں, علاج تو ہے ہی نہیں, اگر ضرورت پڑی تو آکسیجن دے دیں گے, ورنہ جاتے ہو تو جاؤ. اب انسان گھبرا رہا ہے, پریشان. یہ چیز انسان کو اور زیادہ, اس کی طاقت کو ختم کر دیتی ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ نہیں, کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرو, اس سے لوگ ملیں گے, اس کو تسلی دیں گے. نفسو لہو فی اجلی, اس کو امید دلاؤ. اور یہاں پر ہوتا ہے امیدیں ختم کرو, نہیں شاید مر جاؤ گے تم. بہرحال غم اور پریشانی اور فکر یہ چیزیں انسان کی صحت کو بھی مضر ہیں, اور اتنی زیادہ کہ انسان کے یعنی جسمانی جو طاقت ہے اس میں جو کمزوری آتی ہے وہ تو ہے ہی دماغی طور پر, اس لیے کہ دماغ سے پورا انسان کا نظام چلتا ہے. انسان کے بالوں کے سفید ہونے کا بھی بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے, یہی نہیں ہوتا لیکن یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے. غم اور پریشانی یہ چیزیں انسان کو ذہنی طور پر, یعنی انسان کو جو ذہنی طور پر جو پریشانی ہوتی ہے, جسم میں بھی انسان کمزوری محسوس کرتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کو بہت سی اور بیماریاں اس کی وجہ سے وجود میں آ سکتی ہیں, اس لیے پناہ مانگی گئی, اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھا دیا ہمیں, یہ بھی مانگو, کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اب بہرحال یہ جو تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ امتحان ہوگا آزمائشیں آئیں گی، یا آزمائشیں جو آتی ہیں کبھی تو غیروں کی طرف سے آتی ہیں، کسی نے کچھ کر دیا کچھ ہو گیا، کبھی اپنوں کی طرف سے آتی ہیں جو اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، جو غیر ہیں وہ تو غیر ہیں، اپنوں کی طرف سے جب آتی ہیں جن کو ہم اپنا سمجھ رہے تھے ان کی طرف سے آتی ہیں زیادہ باعث تکلیف ہیں، کبھی جسمانی طور پر بیماری آ گئی اموات آ گئی یہ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی مالی طور پر ہوتی ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، بہرحال یہ آزمائشیں ہی ہیں. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، لیکن وبشر الصابرین، جو ان تکلیفوں پر صبر کرے ان کے لیے پھر فضیلتیں ہیں جس کا تذکرہ ہم ریاض صالحین میں پڑھ چکے ہیں. اب بہرحال دو چیزیں ہیں جس کا ابھی ذکر آیا ضمناً، کہ کبھی کبھی یہ تکلیفیں یا آزمائشیں کامل مؤمنین اور موحدین جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اور کبھی یہ تکلیفیں کسی کے لیے کسی کے سزا کے لیے ہوتی ہیں. دونوں میں ظاہری طور پر فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو آیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ایک طرف آیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تکلیفیں اور سزائیں آتی ہیں، اور ایک طرف آیا اشد الناس بلان، سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، پھر جو انبیاء کے زیادہ قریب ہوتا ہے اعمال میں درجے میں. اب دونوں میں فرق کرنا ظاہری اعتبار سے مشکل ہے، لیکن دونوں میں فرق اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جس پر وہ تکلیف آئی ہے وہ اس کو کیا محسوس کر رہا ہے، وہ شخص جس پہ تکلیف آئی ہے وہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، میرے گناہ زیادہ ہو گئے تھے گناہوں کی معافی کے لیے ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دینا چاہ رہا ہے اس کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ رہا ہے. حسن الظن باللہ من حسن العبادہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بھی ایک عبادت کا کمال عبادت اور حسن عبادت میں داخل ہے. تو انسان اچھا گمان رکھتا ہے اچھی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ آزمائش ہے، یہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے میرے ساتھ کیوں اس طرح ہوا، میرے ساتھ ہی تکلیفیں آتی ہیں، بس میری قسمت ہی اچھی نہیں ہے، میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے حق میں یہ سزا تھی، اس نے کوئی جرم کیا ہے اس کی سزا ہے. بے چینی اور الفاظ بھی اس قسم کے، یہ دونوں میں فرق ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ظاہری کچھ علامات یہ دلیلیں نہیں ہیں، ہم کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کریں، اپنے بارے میں ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اسے موقع پر. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے کہ دنیا یہ دار الامتحان ہے، دنیا میں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہیں، جو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر جو اس کے پیچھے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطایا اور رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان اور صبر یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، مؤمن اور صبر یہ ضروری ہے. جو مؤمن ہوگا اس کو صبر سے تو گزرنا پڑے گا، کسی نہ کسی درجے کے صبر سے گزرنا پڑے گا، کسی کا درجہ کم ہے کسی کا زیادہ ہے، تو کوئی کم درجے کے صبر سے گزرے گا کوئی زیادہ درجے کے صبر سے گزرے گا، گزرنا تو ہوگا. اشد الناس بلان الانبیاء ثم لم تل فلم تل. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ الصبر والسماحة، الصبر والسماحة، صبر اور معاف کرنا، صبر کرو معاف کرو، بس آگے چلتے رہو، صبر کرو معاف کرو، جس نے جو بھی کیا سب ختم کرو، دل کو صاف رکھو. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ما اعطی احد عطاء ما اعطی ما اعط اللہ ما اعط اللہ احدا من عطاء اوسع من الصبر، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی عطیہ اس سے بڑھ کر نہیں دیا جتنا صبر کا عطیہ کسی کو دیا ہو. کسی کو صبر کی دولت دے دی تو بہت بڑا عطیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الصبر مفتاح الفرج، کہ انسان کے لیے وسعت اور کشادگی کا دروازہ اور کنجی وہ صبر ہے، صبر کرے گا تو آگے جا کر راستے کھلیں گے اور آگے فتوحات نظر آئیں گی، لیکن اگر صبر نہیں کیا تو پھر بس وہیں تنگی میں پڑا رہے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصبر علی المصیبت، جب انسان کسی تکلیف اور مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بندے کے 300 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں، اور اگر انسان کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے صبر علی الطاعہ جس کو کہتے ہیں، نیکی کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں، رکاوٹیں ہیں، پھر بھی کرتا ہے مشقت اٹھا کے، تو اس پر اس کو 600 درجے فضیلت ملتی ہے، اور اگر کوئی گناہ کرنے کا عزم ہو رہا ہے، ارادہ ہو رہا ہے، گناہ کی طرف رجحان ہو رہا ہے، اس سے انسان بچاتا ہے اپنے آپ کو، نہیں مجھے نہیں کرنا، گناہ شیطان ابھار رہا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے نہیں کرنا گناہ، نہیں کرنا، اور گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے 900 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ تیسری چیز، اس کی وجہ سے میں اصل یہ حدیث بتا رہا تھا کہ یہ ایک بڑی چیز ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بڑی چیز گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو گناہوں کا وسوسہ زیادہ آتا ہے ان کے لیے تو گویا سمجھ لیں کہ وہ تو پلین میں جا رہے ہیں، شاید پلین کا لفظ بھی کم ہے، راکٹ میں جا رہے ہیں، گناہوں کے خیالات ہیں پھر بھی گناہ نہیں کرتے، جب گناہوں کے خیالات ختم ہو چکے، بڑھاپا آ چکا، اب برے خیالات بھی ختم، اب اس کے بعد اب تو وہ وقت نہیں رہا، لیکن جو شروع کا دور ہے، جب برائی کے خیالات، طرح طرح کے چیزیں ذہن میں آتی ہیں، اور اس وقت انسان کہتا ہے نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کی نامرضی، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے یہ ایک سوچ کا جو مقابلہ کرتا ہے، ایک تکلیف جو اس کو پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے میں، گناہ سے بچنے میں، یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کی طرف جا رہا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اچھا بس اب میں تو دین سے دور ہو گیا، اب شیطان اتنے وساوس ڈالتا ہے، نہیں یہ تو اس کی ترقیات ہیں۔ عجیب بات ہے، جو چیز ترقیات ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھے دین سے دور لے جا رہی ہیں، یہ چیزیں بس پختہ ارادہ کرنا ہے کہ گناہ نہیں کرنا، تو بس انسان کامیاب ہو گیا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیاوی چیزوں میں تم سے جو نیچے درجے کے ہیں ان کو دیکھا کرو، اوپر والے لوگوں کو، زیادہ مالداروں کو نہ دیکھا کرو، جو کم درجہ رکھتے ہیں ان کو دیکھو، مسکینوں کو، فقراء کو دیکھو، اس کی وجہ سے تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی تمہیں قدر زیادہ ہوگی، ورنہ صرف مالداروں کو دیکھو گے تو اپنی نعمتوں کی ناقدری ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی، اور اس کی وجہ سے اور نعمت سے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ بہرحال یہ صبر کا عنوان تو ایسا ہے کہ جس کو ہم نے ریاض صالحین میں پڑھا تھا، اس لیے اس کی مزید اب تفصیلات میں نہیں جاتے، آگے چلتے ہیں قرآن آیات پہ۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ یہ تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے، اب جو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک آیت بیان کر دی گئی، آگے پھر صبر کرنے والوں کا ذکر آئے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اب جو لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں ان تکلیفوں میں سے، یعنی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، یعنی گناہوں میں سے ایک چیز ہے کہ تکلیف پہنچانا، تو ام حسب الذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، کیا ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے؟ ایک بچے کو کوئی تنگ کر رہا ہے، اس کی ماں یا اس کا باپ وہاں کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو اگر باز نہیں آئے اور اس کو زیادہ تنگ کیا تو پھر میں اس کی طرف سے انتقام لوں گا، وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ کہاں کرے گا، کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہتا ہے اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ سے چھوٹ جاؤ گے؟ وہ بھی بچہ ہی ہے، یہ باپ اور ماں کے پہنچ سے کہاں نکل سکتا ہے، کہاں بھاگے گا، لیکن یہ کہتا ہے نہیں میں تھوڑی دیر صبر کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، یا تو تم باز آ جاؤ ورنہ میں اس کی طرف سے انتقام لوں گا۔ اللہ تعالیٰ گویا اس انداز سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے بندوں کو جو تکلیف پہنچا رہے ہو ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس میں سچے اور جھوٹوں کی پہچان ہو رہی ہے، وہ سب ہو رہا ہے، لیکن جو تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ ہم حسب الذین یعملون السیئات، جو لوگ دینداروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جو لوگ علماء، صلحاء، دیندار، جو بھی خالص مخلص اللہ کے بندے ہیں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہم سے چھوٹ جاؤ گے؟ کیا تم ہماری نظروں میں نہیں ہو؟ کیا ہمیں تم پر قدرت حاصل نہیں ہے؟ اَن يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اگر تم یہ فیصلہ کر رہے ہو تو برا فیصلہ کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ، یہ تو خیر جو تکلیف پہنچانے والے لوگ ہیں ان سے کہا گیا، آگے پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور مؤمنین سے خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دیکھو تم تو صبر کرنے والے لوگ ہو نا، تم تو مؤمنین ہو، تم تو مخلصین ہو، تو پھر دیکھو تم تو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہو اور تمہیں تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید اور توقع رکھتا ہے، اس کا عقیدہ رکھتا ہے، تو یقین کرو کہ ان اجل اللہ لآت، اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت اور وعدہ وہ آنے ہی والا ہے۔ تکلیفوں کا وقت ختم ہوگا، فتوحات کا دور آئے گا، زندگی ختم ہوگی اور جنت کا میں جانے کا وقت آئے گا، یہ سب ہونے والا ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سی مرتبہ راحت عطا فرما دیتے ہیں صبر کے نتیجے میں، اور اس کی تو بہت مثالیں ہیں ہمارے سامنے، شروع سے لے کر اب تک ہم دیکھتے رہے، جو تکلیفوں سے گزرے بعد میں ان کو جو راحتیں ملیں، فتوحات ملیں، لیکن اصل آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں ہی۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، وہ اللہ السمیع العلیم سنتا بھی ہے کہ تم کیا دعا مانگتے ہو، تم کیا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہو، تمہیں کون کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، ہر بات جانتا ہے، تمہارے درجے کو جانتا ہے، تمہارے صبر کو، تمہارے ایمان کو جانتا ہے، وہ السمیع العلیم۔ اور تھوڑی بہت مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے دین کے لیے، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ اب تم جو مشقت اٹھاؤ گے، جو صبر کرو گے، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ وَمَن جَاهَدَ، جو بھی محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، چاہے مصیبت پر صبر کیا، تکلیف آ گئی اس پر صبر کیا، نیک کام کرنا تھا اس کے لیے تکلیف، اس کی مشکل پیش آ رہی تھی، اس پر صبر کیا، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کیا، تو یاد رکھو اپنے ہی نفع کے لیے کر رہے ہو، تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے سب کچھ، تمہارا ایک خاص اکاؤنٹ ہے جو آخرت میں ہے، وہاں تم نیکیاں اپنی پہنچاتے رہو، جمع کرتے رہو۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تمہارے محنت، تمہارا مجاہدہ، تمہارا صبر، تمہاری عبادتیں، اللہ کو اس سے کیا فائدہ، اللہ تعالیٰ کو جہاں والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو، جو لوگ بھی ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کرے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس وعدے میں پوری طرح اتریں کہ یہ ہمارے لیے بھی ہو۔ الحمدللہ ہم مؤمن بھی ہیں اور اعمال صالحہ کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور ہم ان کے گناہوں کو بخش دیں گے، ہم ضرور ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ گناہوں کو بخش دینا سے کیا مراد ہے؟ یعنی لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کفر اور شرک کا گناہ جو پچھلی زندگی میں اس نے کیا، سب معاف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ایمان میں داخل ہوتے ہی اس کے گزشتہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، بالکل گناہ سے پاک صاف ہے، اس حال میں ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے مسلمان ہیں، ان سے گناہ ہو گئے ہیں، تو توبہ کر لیں، توبہ کرنے سے بھی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو صغائر کہلاتے ہیں، انسان کو اس کے لیے توبہ بھی نہ کرے، لیکن بس نیک اعمال کر لیتا ہے تو نیک اعمال کی وجہ سے وضو کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے گناہ دھلتے ہیں، کوئی دعا پڑھ لی اس سے گناہ دھلتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃن، یہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تہجد پڑھنا، وضو کرنا، نمازیں پڑھنا، یہی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر عجیب ہے اسلام کے اللہ تعالیٰ نے اتنے بہانے رکھے ہوئے مغفرت کے. فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم اگر کہتے کہ کوئی شخص وضو کرے, اچھی طرح نماز پڑھے اور 10 رکعتیں پڑھے, اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو گناہ معاف ہوں گے, نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص کھانا کھا لے, کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے, اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عجیب اللہ تعالیٰ کا حلم ہے, عجیب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. عجیب ہی معاملہ ہے, کچھ عجیب ہی معاملہ ہے. انسان کھا رہا ہے اور کھا کر دعا پڑھ رہا ہے اور سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. کھانے کے بارے میں یہ خیال کریں کہ یہ کھانا میری وسعت سے تو باہر تھا, اللہ نے اپنے فضل سے مجھے یہ کھانا عطا فرمایا ہے, اللہ کی نعمت میں نے کھائی ہے, تو بس اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا پڑھنے پر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر گناہ ہے صغیرہ. یہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لا کر انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. جو گناہ پہلے ہوئے تھے وہ معاف, اور آئندہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ نیکیوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں. پھر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے, کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور ہوتے رہتے ہیں, گناہ تو ہوتے رہتے ہیں. یا تو اچھا یہ ہے کہ انسان روزانہ ہی معمول بنا لے کہ 2 رکعت توبہ کی نیت سے پڑھ لے. اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ کبھی کوئی گناہ ہو گیا, کبھی انسان سے کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ ہونے کے بعد وضو کرے اچھی طرح, اور وضو کر کے 2 رکعت پڑھے توبہ کی نیت سے, اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں. یہ ہمیں کرنا چاہیے, اگرچہ دوسرے ذریعے بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے ذریعے بھی ہیں گناہوں کے معافی کے, یہ بھی کوئی بڑا نہیں ہے, چند منٹ کی چیز ہے. وضو کیا, 2 رکعتیں پڑھیں, استغفار کر لیا, گناہ معاف ہو گیا. نماز کے اخیر میں پڑھ لیا, وہ دعا پڑھ لی جو ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے بڑا ظلم کیا, اپنے آپ پر گناہ کیا, تیری نعمتیں اتنی, مجھے تو ہر وقت عبادت کرنی چاہیے تھی, میں بجائے اس کے کہ عبادت کرتا میں نے تیری معصیت کر لی, انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرے سوا تو کوئی بخشنے والا ہے نہیں کہ میں وہاں جاؤں, فاغفر لی مغفرتا من عندک, اے اللہ اپنی جانب سے مغفرت فرما, وارحمنی مجھ پر رحم فرما, انک انت الغفور الرحیم. بس ہو گیا, گناہوں سے پاک ہو گیا انسان. بس یہ پاک زندگی گزارنی ہے. کبھی کسی کی غیبت ہو گئی تو اس سے تو بڑا بچنا ہے, اب اس کی تلافی اتنی کرے کہ آئندہ غیبت کی ہمت ہی نہ ہو. کوئی گناہ ہو گیا, اب اس کے بعد اب اس کو توبہ کر لے. توبہ جب انسان کرتا رہے گا تو پھر تو شیطان بھی اس کو روکے گا گناہ سے. ابھی تو شیطان ابھارتا ہے, پھر شیطان بھی روکے گا گناہ سے کہ اچھا اس کو تو گناہ کرائیں گے تو اوپر سے توبہ کر کے اور اس کے نیک درجات حاصل کر لے گا. تو اس لیے توبہ کی عادت ہونی چاہیے, ویسے بھی ہو اور اگر گناہ ہو جائے تو مزید انسان کوئی زائد چیز کرے. بعض اعمال کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ انسان سے اگر یہ گناہ ہو جائے تو پھر صدقہ بھی دے دیا کرے. صدقہ شیطان کو بہت اس سے نفرت ہے, اس لیے کہ صدقے کی فضیلتیں بہت ہیں. اور ویسے صحیح بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت لوگ ضرورت مند بھی ہیں, طرح طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ضرورتیں ہیں. ہم تو یہاں ظاہر ہے کہ کوئی ایسی کوئی ترتیب ہے نہیں کہ ہم ایک جگہ جمع کریں, ورنہ بہت اچھا ہوتا کہ ہم ایک جگہ ہم جمع کر کے خاص خاص جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ہم امداد کر سکتے, لیکن وہ تو مشکل ہے. البتہ ہاں میرے پاس بھی بہت سی جگہوں سے, مختلف جگہوں سے لوگوں کے یعنی لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر فلانی جگہ پر یہ ضرورت ہے, فلانی جگہ پر یہ ضرورت ہے, لیکن چونکہ طبیعت ہے نہیں کہ اچھا بار بار لوگوں سے یہ کہا جائے کہ اچھا اس جگہ ضرورت ہے دینا ہو تو دے دیں. کبھی کسی کے حالات ہوں دینے کے نہ ہوں, کبھی وہ خوش دلی سے دے سکے نہ دے سکے, تو اس لیے وہ تو مشکل ہے. لیکن انسان اپنے طور سے کم از کم معلوم کرتا رہے کہاں لوگ ضرورت مند ہیں, کہاں ہیں جہاں مجھے دینا چاہیے, ضرورت مندوں کو تلاش. اور ظاہر ہے وہ تو ہر جگہ مختلف علاقوں میں لوگ ہوتے ہی ہیں, تو وہ انسان دیتا رہے. یہ صدقہ جو ہے وہ شیطان کو ناپسند ہے. تو صدقات اور توبہ, ان چیزوں کا انسان اہتمام کرے. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, تو عمل صالح سب آ گیا, توبہ آ گیا, نماز, روزہ, صدقہ سب آ گیا, اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا یہ بھی حسن اعمال میں آ گیا. تو ان اعمال کی برکت سے ہم ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو نیک اعمال وہ کرتے رہے اللہ ہم ان کو ضرور ان اعمال کا بدلہ بھی دیں گے۔ تو آخرت میں ثواب جو ملے گا وہ مستقل ہے، گناہ معاف ہوں گے وہ علیحدہ ہے، اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ وہ آگے جا کر کیا کیا اس سے کریں گے، کیا پتہ کہ ہم کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہاں تک ایک عنوان پورا ہوا، اگرچہ عنوان آگے بھی چلے گا، پھر درمیان میں پھر جملہ معترضہ، جیسے قرآن کریم کا ایک خاص انداز ہے، درمیان میں پھر جملہ معترضہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کا ذکر۔ تو یہ چونکہ ایک نیا عنوان آگے شروع ہو رہا ہے، اگرچہ وہ دو آیتیں ہی ہیں، لیکن پھر بھی اس عنوان پہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جائیں گے۔ پھر آگے وہی دوبارہ پھر صبر وغیرہ کا تذکرہ آگے والے آیت میں پھر آئے گا، تکلیفوں کا اور صبر کا، لیکن ہم نے اس کی بنیادی باتیں پڑھ لیں، آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔